بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے امریکہ، روس اور خلیج فارس تعاون کونسل کے عرب ملکوں کے وزرائے خارجہ کا دوحہ اجلاس۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، تو ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، آپ نے خبروں میں ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ کل یعنی پیر کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ، روس اور اسی طرح خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں علاقے کی صورتحال اور ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان ہونے والے ایٹمی معاہدے کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ اس اجلاس کا ایجنڈا ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان ہونے والا ایٹمی معاہدہ، ساتھ ہی عراق، شام اور یمن سمیت علاقے کی صورتحال اور ساتھ ہی انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ مہم اور اس سے نمٹنے کے طریقہ کار کے بارے میں گفت و شنید کرنا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان ملکوں نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے طریقہ کار کے بارے میں اس اجلاس کا ایجنڈا متعین کیا، جو خود ہی دہشت گرد گروہوں، خاص طور پر داعش اور جبهة النصرة جیسے دہشت گرد گروہوں کو ہر طرح کی مالی، اسلحہ جاتی اور فکری و نظریاتی حمایت اور سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ اجلاس اپنے اعتبار سے اہمیت کا حامل بن جاتا ہے کہ پہلی بار غالباً ایسا ہوا ہے کہ اس طرح کے اجلاس میں روس کے وزیر خارجہ کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ اگرچہ امریکی وزیر خارجہ خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں بارہا شریک ہوتے رہے، لیکن امریکہ کے وزیر خارجہ کے ساتھ روس کے وزیر خارجہ کی بھی اس اجلاس میں شرکت ظاہر ہے کہ اہمیت کی حامل ہے، اور اس میں شک نہیں کہ شام کے بحران کے تعلق سے روسی وزیر خارجہ کی شرکت کافی اہمیت رکھتی ہے، اور ساتھ ہی یمن کا جو بحران ہے وہ بھی اس اجلاس کا ایک اہم موضوع رہا ہوگا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ روس، امریکہ اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے الگ الگ بھی ملاقات کی ہے۔ اس وقت چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں ہندوستان کے سینئر اور سرکردہ طرز نگار اور معروف اسکالر جناب تسلیم رحمانی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ تسلیم رحمانی صاحب، میں پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اس اجلاس کے بارے میں جو امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا بیان ہوئی ہے کہ ہم نے اس اجلاس میں ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں خلیج فارس تعاون کونسل کے عرب ملکوں کے سامنے معاہدے کی تشریح اور وضاحت کی، اور بتایا کہ معاہدہ علاقے کے لیے یا علاقے کی سیکورٹی کے لیے کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا ضرورت پڑی امریکی وزیر خارجہ کو اس اجلاس میں آ کر اس طرح سے خلیج فارس کے عرب ملکوں کے وزرائے خارجہ کو ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان ہونے والے ایٹمی معاہدے کے بارے میں وضاحت اور تفصیلات بیان کرنے کی؟
جی، میں بالکل، یہ جو سوال آپ نے کیا ہے وہی سوال خود میرے ذہن میں بھی موجود ہے کہ قوت میں روسی وزیر خارجہ کا وہاں پر کیا کام تھا۔ یہ دونوں باتیں بہت اہم ہیں۔ دیکھیے، مجھے بہت واضح لفظوں میں یہ عرض کرنے کی اجازت دیجئے کہ روس اور امریکہ دونوں اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور دونوں کے مغربی ایشیا میں اپنے اپنے اسٹیکس ہیں، وہ ایک کے امریکہ کے جو اسٹیکس ہیں ان کا تحفظ کرتی ہے خلیجی کونسل کی جو ممالک ہیں، خلیجی ممالک جسے گلف کوآپریشن کونسل ہم لوگ کہتے ہیں، وہ 6 کے 6 ممالک وہاں پر اس خطے میں امریکی مفادات کا نگراں اور تحفظ ایک عرصے سے تاریخی طور پر ہے، بلکہ میں یہ کہوں تو غالباً غلط نہیں ہوگا کہ ترکی کی خلافت کے خاتمے کے بعد جو 1936 میں جو نیا نقشہ مغربی ایشیا کا مرتب کیا گیا تھا، और शरीफ मक्का ने जिस अंदाज से अमेरिका और बरतानिया की तायद की थी, वो तब से लेके अब तक वो तावुन अमेरिका और यूरोपीय ममालिक का अरब के उस खित्ते से जारी रहा है। तो ऐसे में जो एक स्टेक होल्डर अमेरिका है अरब के खित्ते में, तो उसको वहाँ आके ज़रूरी था कि वो उनके अपनी वफादारियों को किसी सूरत भी वो कम ना होने दे। दूसरा स्टेक होल्डर एशिया की जानिब से रूस हमेशा रहा है। मुझे ये याद है कि इराक पे जब हमला हुआ था, तो इराक हमले के फौरन बाद रूसी डूबा में वहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि इराक के तेल पे हमारा भी हक है और हम अमेरिका को तनहा वो तेल ले जाने नहीं देंगे, और इसलिए उन्होंने उस वक्त वहाँ अमेरिका की मुखालफत की थी और हिस्सा बांटने वाली बात उन लोगों ने वहाँ उस वक्त की थी। यही सूरत हाल मगरबी एशिया में अब भी है, दोनों के दोनों स्टेक होल्डर्स हैं। मैं समझता हूँ कि खित्ते में कोई भी बात, अमेरिका और रूस भले ही बैठे या ना बैठे, लेकिन अगर अरबों से कोई बात करनी है तो खित्ते की सलामती और तहफ़ को यकीनी बनाने के लिए कोई बातचीत भी उस वक्त तक मान खेज़ और नतीजा खेज़ नहीं हो सकती जब तक कि ईरान उसमें शरीक ना हो, क्योंकि ईरान उस खित्ते की सबसे बड़ी इस वक्त ताकत के रूप में वहाँ मौजूद है। चाहे सीरिया का मसला हो, चाहे इराक का मसला हो, चाहे यमन का मसला हो या बहरीन का मसला हो, इन तमाम मसाइल में बहरहाल ईरान की जो जोग्राफियाई हैसियत है वहाँ पर और जो दूसरे ममालिक के साथ उनका कोऑपरेशन की हैसियत है, उस हैसियत में ईरान अगर फरीक नहीं बनता किसी इस किस्म की गुफ्तगू में, तो वो गुफ्तगू कभी भी बराबर साबित नहीं हो सकती। ये जो अब जॉन कैरी साहब खुसूसन वहाँ गए हैं, आपने खुद फरमाया पहली बार वो नहीं गए हैं बार बार, लेकिन इस बार जाके उन्होंने ईरान यूएस न्यूक्लियर डील के ताल्लुक से जो पैगाम वहाँ देने की कोशिश की है, वो कुछ इस अंदाज, बहुत सारी तफसीलात अभी इस मीटिंग के सामने नहीं आई हैं, लेकिन महसूस ये होता है कि कन्विंस करने की कोशिश की है कि खित्ते में एक तनासुब कायम करने के लिए वो एक तरफ ईरान को ईरान के साथ वायदा कर रहे हैं ताकि उनका फाइनेंशियल जो सेंक्शंस हैं वो ख़त्म हो के और वो भी एक हलीफ बन जाए, और दूसरी तरफ अरबों को भी वो मुतमईन रखना चाहते हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं जिस अंदाज से कर रहे हैं वो आप भी जारी रखिए और ईरान को हम टैकल कर लेंगे, इस अंदाज की कोई बात है। वरना आप देखिए अभी परसों रिपोर्ट आई कि दाइश के जो पाकिस्तान में जो काउंटर पार्ट हैं वो उसको दिया जाता है और वो $600 अमेरिका से आता है। इसका मतलब अमेरिका हो या सऊदी अरब हो, ये दोनों मिलके एक ख़ास नज़रिए के तहत इस किस्म के तकफीरी ग्रुप्स की माशी और इक्तसादी इमदाद करके उनको खड़ा किए हुए हैं, और एक तरफ इन तकफीरी ग्रुप्स को खड़ा कर रखा है, दूसरी तरफ ईरान के साथ वो अपने सैंक्शंस बना रहे हैं। लेकिन यकीनी तौर पर जो ईरान की जो डिप्लोमेसी है, ईरान की डिप्लोमेसी से ये तवक्को करना कि वो हालात से वाकिफ ना होगी और इन तमाम चीज़ों पे नज़र नहीं रखी होगी, उसकी ये बिल्कुल एक गैर दानिशमंदी की बात होगी। पिछले 30 साल से ईरान वहाँ खड़ा हुआ है खित्ते में बड़ी मजबूती के साथ, 10 साल उसने ईरान और ईरान की जंग भी झेली है और उसके बावजूद वो खड़ा है, और अब तभी से तकरीबन माशी मुकाते का भी मुकाबला करके उसने अपनी इंडिजिनस इकोनॉमी के बल पर अपने आप को खड़ा किया हुआ है, और न सिर्फ खड़ा किया हुआ है बल्कि आज मुझे से लोग ये कहने पे मजबूर हैं कि उस खित्ते में कोई भी बातचीत उस वक्त तक बराबर नहीं होगी जब तक ईरान वहाँ मौजूद नहीं होगा। ऐसे में जॉन कैरी साहब का उन ममालिक में जाके अरबों को मुतमईन करना, उन अरबों को मुतमईन करना जो अपने बिल्कुल ही अपने टकराव के कगार पे खड़े हुए हों, जो टूटने वाले हों, और जिन ये साबित कर चुके हों कि यमन में जिसको वो कहते थे कि एक हफ्ते के अंदर यमन को तहस नहस कर देंगे, आज 5 महीने गुजर गए वो यमन का बाल बका नहीं कर। हाँ अलबत्ता ये जरूर किया कि यमन की शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद करके मुसलमानों का कत्लेआम जो किया गया है सऊदी और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और बाकी 10 ममालिक के साथ मिलके, 10 ममालिक मिलके एक छोटे से यमन का कुछ बिगाड़ नहीं सके, तो उसका जो मुस्तकबिल है अरब ममालिक का वो उनको खुद खतरे में महसूस हो रहा है, और वो अमरीका से दाद फरियाद करने पर मजबूर हो गए हैं कि ईरान के साथ अगर आपके ताल्लुकात बेहतर हुए तो अरबों के साथ उनके जो नजर इल्तफात है वो वहाँ से हट गई तो यकीनन अरब कोलैप्स हो जाएगा। तो उस कोलैप्स से बचने के लिए और अपनी इमारतों को कायम रखने के लिए वो कोई गारंटी चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से, और शायद इसी गर्ज से जॉन कैरी ने ये मीटिंग वहाँ पर की है।
बहुत शुक्रिया आपका, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जारी है मौजूद मेहमानों से, मगर हमारे साथियों ने इसी सिलसिले में एक रिपोर्ट तरतीब दी है, पहले उसे देखते हैं उसके बाद मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।
خلیج فارس تعاون کونسل کے وزرائے خارجہ کا اجلاس پیر کے روز قطر کے دارالحکومت دوحا میں منعقد ہوا، جس میں اہم علاقائی مسائل میں جملہ شام، عراق اور یمن کی صورتحال، نیز ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان ہونے والے جوہری معاہدے کا جائزہ لیا گیا۔ عالمی ذرائع ابلاغ کی نظر میں اس اجلاس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ تھی کہ پہلی بار خلیج فارس تعاون کونسل کے اجلاس میں امریکہ اور روس کے وزرائے خارجہ بھی ایک ساتھ شریک تھے، جبکہ انہوں نے اس تنظیم کے رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ سے الگ الگ بھی مذاکرات کیے۔ اس سے پہلے اتوار کی رات ہونے والے اجلاس میں خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ نے اہم علاقائی مسائل کے حوالے سے اپنا اپنا نقطۂ نظر بیان کیا۔ اگرچہ عراق، شام اور یمن کے مسائل اور ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان ہونے والے جوہری معاہدے پر غور خلیج فارس تعاون کونسل کے اجلاس کے موضوعات تھے، لیکن عرب ذرائع ابلاغ کے بقول ایران کے جوہری معاہدے کے حوالے سے عرب ممالک کو امریکہ اور روس کی جانب سے اطمینان دلایا جانا اس اجلاس کے انعقاد کا اہم ترین مقصد تھا۔ ایران اور 6 بڑی طاقتوں کے گروپ 5+1 نے گزشتہ ماہ ایٹمی معاملے کے حوالے سے جاری طویل مذاکرات کو مکمل اور مشترکہ روڈ میپ پر اتفاق کیا تھا، جسے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یا مشترکہ جامع لائحہ عمل کا نام دیا گیا ہے۔ ایران اور 6 بڑی طاقتوں کے درمیان ہونے والے ایٹمی اتفاق رائے کے بارے میں اسرائیل اور خطے کے 2-1 ملکوں کو چھوڑ کر سبھی نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی تھی کہ مشترکہ جامع لائحہ عمل پر عمل درآمد سے خطے میں جاری مصنوعی کشیدگی کا خاتمہ اور امن و استحکام میں اضافہ ہوگا۔ سعودی عرب خلیج فارس تعاون کونسل کا سب سے زیادہ بااثر ملک ہونے کی حیثیت سے اگرچہ بظاہر 6 بڑی طاقتوں کے ساتھ ایران کے جوہری اتفاق رائے کا حامی رہا ہے، لیکن حالیہ مہینوں میں یمن، شام اور عراق میں اس ملک کی فوجی اور سیاسی مداخلت سے رائے عامہ کی توجہ ہٹانے کی غرض سے سینکڑوں ایٹمی ہتھیار رکھنے والی غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ مل کر ایٹمی اتفاق رائے کو ناکام بنانے کی بھی پوری کوشش کرتا رہا ہے۔ ان تمام تر منفی اقدامات کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ اچھی ہمسائیگی پر تاکید اور علاقائی بحرانوں من جملہ شام اور یمن کے بحران کے حل کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کے ساتھ ساتھ تمام مشکلات، خاص طور سے دہشت گردی کے خلاف مہم جیسے مسائل کے حل کے لیے علاقائی ملکوں کے ساتھ تعاون کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے مشرق وسطی کے 4 عرب ملکوں کے کثیر الاشاعت اخبارات میں بیک وقت شائع ہونے والے اپنے ایک مضمون میں خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ملکوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ خطے کو عدم استحکام اور بدامنی سے نجات دلانے کے لیے ایران کے ساتھ تعاون کریں۔ محمد جواد ظریف نے اپنے مضمون میں مشرق وسطی میں ایک علاقائی مذاکراتی اسمبلی کی تشکیل کی ضرورت پر بھی زور دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اسٹریٹجک مذاکرات سے دہشت گردی اور شدت پسندی، نیز فرقہ وارانہ جنگ روکنے جیسے مسائل کے جائزے اور حل کے علاوہ خطے کے اسلامی ممالک کے درمیان تعلقات میں بھی توسیع اور استحکام، نیز علمی اور صنعتی تعاون میں تنوع پیدا کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔
جناب آپ نے ہمارے ساتھیوں کی ترتیب کردہ یہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی اور مہمانوں سے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ اس کے لیے یہاں ہم نے تہران اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایران کے سینئر طرز نگار جناب حسین کنانی مقدم صاحب کو، اور اسی طرح ہم بتاتے چلیں کہ اس وقت ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالمی امور کے ماہر اور سرکردہ طرز نگار جناب ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی جیسا، اور اس سے پہلے آپ دہلی سے ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرما چکے۔ اس وقت ہم کنانی مقدم صاحب کی خدمت میں ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ کنانی مقدم صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جو کل کا دوحہ اجلاس ہوا، اس میں جو سب سے زیادہ اہم موضوع بتایا گیا، البتہ اندر کیا بات ہوئی تو مجھے نہیں معلوم، کہ ایران کا جو ایٹمی معاہدہ تھا 5+1 گروپ کے ساتھ، اس پر بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی قطر اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کی، اس میں دونوں نے اس معاہدے کی تعریف کی اور دفاع کیا۔ قطر کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایٹمی معاہدہ بہترین آپشن ہے، اور جان کیری نے یہ کہا کہ اس سے جو ہے وہ علاقائی سلامتی کو بہتر بنانے میں کافی مدد ملے گی۔ جان کیری نے کہا کہ علاقائی سلامتی کو بہتر بنانے میں اس معاہدے سے مدد ملے گی، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ان ملکوں کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت میں شدت اور تیزی لائیں گے۔ تو جب سلامتی میں مدد ملے گی تو ہتھیار فروخت کرنے کی کیا ضرورت؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بھی آپ تمام افراد کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور جو مہمان ہمارے اس وقت لندن اور دہلی میں ہیں ان کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتا ہوں. جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جو اجلاس تھا یہ خلیج فارس تعاون کونسل کے درخواست پر بلایا گیا تھا اور اس کے اندر امریکی وزیر خارجہ نے بھی شرکت کی اور یہ کوشش کی اس اجلاس میں کہ عرب ممالک کو اس ایٹمی معاہدے کے بارے میں تفصیلات بتائیں اور وضاحت پیش کریں, اور ایک حد تک ان کو اس بات کا اطمینان دلائیں کہ اس معاہدے کے ذریعے اس خطے میں امن و امان برقرار کیا جائے گا, لیکن اس کی اپنی شرائط ہوں گی جو انہوں نے وہاں پر بیان کی. اور اسی طرح جو خلیج فارس کے جو ممالک ہیں ان کی یہ سوچ ہے کہ اگر امریکی ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو وہ کبھی بھی اپنی سیاسی زندگی کو آگے نہیں بڑھا سکتے اور جاری نہیں رکھ سکتے. اور یہ جو مذاکرات ایک بیانیہ کے ساتھ ختم ہوئے جس میں خلیج فارس تعاون کونسل کے ممالک کے سربراہان موجود تھے اور جان کیری بھی اس بیانیے کے وقت موجود تھے. انہوں نے اس میں یہ کوشش کی کہ ایران کے اوپر جو پابندیاں اور دباؤ ڈالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو ایٹمی اسلحہ بنانے سے روک دیا گیا ہے اور ایران کی سرگرمیوں کو ایٹمی سرگرمیوں کو بہت محدود کر دیا گیا ہے, اور اس خطے میں اس طرح انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم نے ایران کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے علاوہ عرب ممالک نے خلیج فارس کے ممالک نے مختلف مسائل پہ گفتگو کی ہے, یمن کی بات کی ہے اور فلسطینیوں کی جو مدد کر رہا ہے ایران اس کی بات ہوئی ہے, یمن کے شہریوں کی جو مدد کر رہا ہے ایران اور شام کے عوام کی جو وہ مدد کر رہا ہے ایران, یہ سارے مسائل اس اجلاس میں مطرح کیے گئے بیان کیے گئے. اور جان کیری نے یہاں پر اپنی سیاست کے ذریعے یہ چاہا کہ بالکل دونوں معاملات کو ساتھ ساتھ چلائے, ایک یہ کہ ایٹمی معاہدے کا دفاع بھی کرے اور اس کے ساتھ ایران کے اوپر دباؤ ڈالنے کی بھی کوشش کرے اور ایران فوبیا کو بھی ایک دفعہ پھر بڑھاوا دے. اور اس کے لیے ان ممالک کے سامنے یہ اعلان کیا گیا ہے امریکیوں کی جانب سے کہ ان عرب ممالک کو اسلحہ بیچا جائے گا اور اس میں تیزی لائی جائے گی, اور خود ان ممالک نے پہلے بھی اعلان کیا ہے کہ ایران پر ایٹمی پابندیوں اور یہ جتنی بھی طرح کی اقتصادی پابندیاں تھیں زمانے میں عرب ممالک کو سب سے زیادہ اسلحہ بیچا گیا ہے. اور یہ جو ایران کی طرف سے ان کو ایک ڈر اور خوف, اس کے لیے جان کیری نے یہ چاہے کہ اس کو رفع دفع کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ خود سعودی عرب کا دفاع بھی کیا ہے کہ اس کو ایران سے خطرہ ہے, اور اس عمل کے ذریعے اس نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ بحرین کے مسئلے میں, یمن کے مسئلے میں یا شام کے مسئلے میں ایران پر دباؤ ڈال سکے. اور امریکہ سے عرب ممالک نے یہ معاہدہ کیا ہے کہ وہ ان ممالک کی مدد کریں گے.
لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں جناب ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب, عالمی امور کے ماہر. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ڈاکٹر صاحب, یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جان کیری نے مشترکہ پریس کانفرنس میں قطر کے وزیر خارجہ کے ساتھ کہا کہ یہ ایٹمی معاہدہ جو ایران کے ساتھ ہوا اس سے علاقے میں سلامتی کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی, تو پھر یہ کیوں کہا کہ ہم انہی ملکوں کو یعنی عرب ملکوں کو اپنے اسلحے بیچنے کی رفتار اور تیز کریں گے؟ کیا ضرورت پڑی جب سلامتی خود بخود قائم ہو جائے گی تو اسلحہ کیوں بیچ رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اس کا ایک تو یہ اس کی ایک تو یہ ایکسپلینیشن ہے کہ انہوں نے جو ابھی نیوکلیئر ڈیل ہوئی تو اس کو ایک طرح سے سیل کرنے کے لیے, آج کل جان کیری کو آپ ایک سیلز مین مانیں, وہ کانگریس میں بھی اس کو سیل کرنا پڑتا ہے, دوسری جگہوں پہ بھی, تو وہ جی سی سی بھی آئے تھے اور انہوں نے اس کو سیل کرنا چاہا, تو اس طرح سے ان نے اچھی طرح اس کو سیل کیا اور یہ کہا کہ یہ بہت اچھا معاہدہ ہے, لیکن انہوں نے بہت ہی اس بات کو یقینی بنایا کہ ایران کو ایک بوگی مین جو بنایا گیا ہے کہ یہ ساری دنیا کے لیے اور خصوصاً اپنے نیبرز کے لیے کوئی خطرہ ہے، تو اس کا یہ بوگی مین جو پرسپشن ہے وہ بالکل بحال رہے، اس میں کوئی یہ نہ سمجھا جائے کہ اب ایران سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ ان کا جو ان کی جو اکانومی ہے اس میں جو ان کی ان کے جو ڈیفنس کنٹریکٹس ہیں عرب ورلڈ کے ساتھ، خصوصاً سعودی عرب کے ساتھ، فرانس کے، امریکہ کے، تو وہ ان کا اربوں کا وہ معاملہ ہے، تو ان کی اکانومی کا بہت زیادہ دارمدار ہے اس ان اسلحہ کی اس فروخت پر. تو لہذا اس نے یہ چیز جو ہے وہ بالکل اس نے یقینی بنایا کہ ایران کے بوگی مین کا جو پرسپشن ہے وہ بالکل بحال رہے اور یہ لوگ برابر ڈرے رہیں. لیکن میں میں جو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس تعلق سے جو ڈاکٹر رحمانی صاحب نے انڈیا سے کہی ہے دہلی سے، وہ میں ذرا اس میں ایک یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگرچہ یہ سناریو وہی ہے جس کو انہوں نے بتایا جب شریف حسین تھا اور اس وقت جو مغرب کے تعلقات عرب دنیا کے ساتھ ہو گئے اور وہی چل رہا ہے، لیکن اس میں ایک بہت ہی ایک اساسی تبدیلی آئی ہے. تبدیلی یہ آئی ہے کہ کافی وقت کے لیے یہ دو پولز رہے، کھلواڑ کیا، دونوں نے ان کو یوز کیا، لیکن مین پولز جو تھے وہ امریکہ اور سوویت یونین تھا. اس وقت وہ کانفیگریشن تبدیل ہوئی ہے. اس وقت ایک طرف سے امریکہ کی امامت میں، اس کی قیادت میں پورا ایک استکباری عالم ہے، ایک مادہ پرستی کی بنا پر جو ایک سولائزیشن ہے یہاں ویسٹ کا، وہ ایک طرف سے ہے امریکہ کی قیادت میں، اور دوسری طرف سے اسلامی انقلاب ہے. اب یہ اسلامی انقلاب جس کی قیادت ایران کر رہا ہے، اس میں رشیا نے اس کا مقابلہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس نے اس میں ایک انداز سے ایک ذرا حمایتی رول اختیار کیا ہے. تو لہذا وہ ورنہ ہوتا یہ تھا کہ جب سوویت یونین ہوتا تھا تو اس وقت کئی مسلمان ممالک، مثلا کرنل ناصر کے تحت مصر، وہ ایک حمایتی رول سوویت یونین کے حق میں کر رہے تھے، لیکن اس وقت مین پول جو ہے ایک طرف سے امریکہ، دوسری طرف سے اسلامی انقلاب لیڈ بائی ایران، اور ایران کی حمایت میں اس وقت رشیا کسی حد تک ایران کی حمایت کئی اہم مواقع پہ اس نے کی ہے، اور اب بھی اس کا کوئی وہ کنفرنٹیشنسٹ، کوئی اس کا وہ یعنی مقابلہ آرائی کا رول نہیں ہے جو ویسٹ کا ہے. تو یہ ایک تبدیلی آئی ہے جو میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ یعنی اس کا ہم ذرا ادراک کریں.
تسلیم رحمانی صاحب، اس اجلاس کا ایک ایجنڈا یہ بھی تھا کہ علاقے میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ اور اس کے طریقوں پر بھی بات چیت کی جائے. کیا یہ مضحکہ خیز بات نہیں ہے کہ جن ملکوں نے، ان میں البتہ سبھی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، ان میں سے اہم جو ممالک تھے اس اجلاس میں، ان میں سے کئی ایک ایسے ہیں کہ جنہوں نے دہشت گردی کو سب سے زیادہ بڑھاوا دیا، پروان چڑھایا، اور آج بھی وہی سب سے زیادہ مدد کر رہے ہیں، اصلاح جاتی، نظریاتی، مالی. تو پھر جو لوگ دہشت گردی، داعش اور جبهة النصرة جیسے دہشت گرد گروہوں کو خود ہی پال رہے ہیں، تو وہ کیا مقابلہ کریں گے، وہ مقابلہ کرنے کے طریقوں کا جائزہ کیسے لیں گے؟ یہ کیا مسئلہ ہے اور یہ کیسا ایجنڈا تھا؟
دیکھیے، میں نے اس سے قبل بھی کی گفتگو میں بھی عرض کیا کہ سیکیورٹی انسیکیورٹی ایشو ہے پورا کا پورا. جو یہ گلف ممالک ہیں، یہ ان کی جو شہنشاہیتیں اور امارتیں ہیں یہ انسیکیور فیل کر رہی ہیں ڈیو ٹو دی ایران، اور ایران کی بڑھتی ہوئی قوت جو ابھی کم از کم ان لوگوں کے لیے تو ناقابل تسخیر ہی محسوس ہوتی ہے، وہ خطرہ ہے. وہ بوگی مین کی حیثیت میں ہو یا ریئل خطرہ ہو، لیکن جس انداز سے بحرین میں اپرائزنگ ہوئی اور جس انداز سے یمن میں اپرائزنگ ہوئی اور آخرکار حوثیوں نے ایک حکومت بنا لی، اس نے موریز خطر میں ڈال دیا ہے ان تمام مملکتوں کو. تو ان کی اپنی سیکیورٹی کا دراصل ایشو ہے جس کے لیے یہ امریکہ سے اپنے حفاظت کی گارنٹی چاہتے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جان کیری نے جا کے اپنے سے ایک ایشو، دوسری چیز جو جس جو سوال کی جانب جس جانب آپ نے اشارہ کیا ہے, دنیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس خطے میں خصوصاً جو افغانستان کی جنگ تھی روس کے خلاف, اس میں جو طالبان کو کھڑا کرنے کا کام ہے, عبداللہ عمر کو کھڑا کرنے کا کام ہے, وہ ضیاء الحق صاحب جو پاکستان کے تھے اور جو سعودی عرب کے حکمراں تھے, ان حضرات نے مل کے طالبان 90,000 طالبان کھڑے کیے تھے اس وقت روس سے لڑنے کے لیے, روس کو باہر ہٹانے کے لیے, اور اس پورے کے پورے ان دونوں کے ساتھ میں جو تھا وہ امریکہ کھڑا ہوا تھا, اور طالبان کی پوری سپورٹ امریکہ کو اس وقت حاصل تھی. روس کے چلے جانے کے بعد پھر وہاں سے
عنوان اس وقت مجاہدین کا تھا
رخ دکھانا شروع کیا, تو امریکہ کو اس سے پریشانی ہوئی, اور اسی طالبان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے القاعدہ کا وجود آیا, جو بالکل جو اسامہ بن لادن کے ذریعے اس کو کھڑا کیا گیا, اور جو کچھ اسامہ بن لادن نے کیا, میں نے تو 2004 میں جس وقت اسامہ بن لادن کو مسلم دنیا ہیرو سمجھتی تھی, اس وقت دہلی میں ایک بڑے اجلاس میں یہ کہا تھا کہ اسامہ بن لادن کچھ نہیں, محض ایک دہشت گرد ہے جو خطے میں اپنی
جی. تسلیم رحمانی صاحب, بظاہر کچھ مشکل پیش آ گئی ہے. میں قنانی مقدم صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ قنانی مقدم صاحب, اس اجلاس میں روس کی جو شرکت ہے اس کی کتنی اہمیت تھی, اور ظاہر ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اس قسم کے اجلاس میں تو ماضی بھی شرکت کرتے رہے ہیں, ریاض میں جو اجلاس ہوئے ہیں خلیج فارس ٹاؤن کونسل کے وزراء خارجہ کے, لیکن روس کو اس بار بلایا گیا, اس کی کیا وجہ تھی آپ کے خیال میں؟
خب آقای لاوروف هم به خاطر همین,
دیکھیں سرگئی لاوروف نے بھی اس اجلاس میں اس لیے شرکت کی کہ خلیج فارس تعاون کونسل نے ان کو بلایا تھا اور ان سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ اس ایٹمی مذاکرات کے بارے میں ان کو وضاحت پیش کریں, اور جو خلیج فارس تعاون کونسل کا زیادہ تقاضا تھا سرگئی لاوروف سے وہ یہ تھا کہ آیا ایران سے ان کو خطرہ ہے یا نہیں ہے, یا ابھی کام کہاں تک آگے بڑھا ہے, یا اس کے علاوہ خود آیا ایران کے مقابلے میں ہمیں دفاعی شیلڈ بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے, اور معاملات اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ امریکہ نے ان ممالک کو اس حد تک اس مسئلے میں الجھا دیا ہے کہ وہ آتے ہیں اور نیٹو سے پیٹریاٹ میزائل کی خریداری کرتے ہیں, اور اس کا بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ امریکیوں کو ہی ہوگا اور ان ممالک کو اس کا نقصان نہیں ہوگا. لاوروف نے ایران کے ساتھ جو اپنے ایٹمی تعلقات ہیں اور ایٹمی معاہدے ہیں اس کے بارے میں بات چیت کرنے کے ساتھ اور تفصیلات بتانے کے علاوہ ایک اطمینان بھی دلایا ہے ان ممالک کو کہ اس ایٹمی معاہدے سے جو ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان ہوا ہے, اس کے ذریعے اس خطے کے ممالک کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے, اور انہوں نے یہ کوشش کی بتانے کی کہ ایران کو کنٹرول کر لیا گیا ہے اور یہ تمام عرب ممالک کی حق میں بہت بہتر ہے. اسی لیے خلیج فارس تعاون کونسل نے اس ایٹمی معاہدے کے اجرا کے اوپر اپنی توثیق کی ہے, اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایٹمی معاہدہ عملی ہونا چاہیے اور ایران بھی اس سلسلے میں 5+1 کی مدد کرے. اس لیے جان کیری اور لاوروف دونوں وزرائے خارجہ نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ مشرقی اور مغربی بلاک کے جو اہم رہنما تصور کیے جاتے ہیں انہوں نے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایران ایک اہم قدرت ہے اس خطے کی, اور جان کیری نے امریکن کانگریس اور امریکن سینٹ میں اس بات کا بار بار اعلان کیا ہے کہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں ایران اس خطے کی اس منطقے کی ایک قدرت اور طاقت ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. سرگئی لاوروف نے بھی اس بات کی ایک بار پھر تاکید کی ہے کہ یہ جو کوشش آپ کر رہے ہیں اور آپ دہشت گردی کو جو مضبوط کر رہے ہیں شام کے خلاف یا ایران کے خلاف یا عراق اور دوسرے ممالک کے خلاف داعش اور جبہت النصرہ کے رنگ و روپ میں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس وقت تک جب تک ایران اس خطے میں وجود رکھتا ہے، یہاں امن و امان اور طاقت کا توازن برقرار رہے گا، اور یہ جو بھی آپ اسلحہ بیچ رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔
ناظر، ہماری گفتگو جاری ہے معزز مہمانوں سے، محترم مہمانوں سے، یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، چلتے ہیں دوبارہ تسلیم رحمانی صاحب کی خدمت میں۔ تسلیم رحمانی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی ہمارے مہمان نے کہا کہ لاوروف کو اس لیے بلایا گیا کہ ان سے یہ معلوم کریں کہ وہ ایران کے ساتھ ان کا فوجی تعاون کس پیمانے پر ہے، کس سطح پر ہے، اور ظاہر ہے کہ وزیر خارجہ جو امریکہ گئے تھے وہ اس لیے آئے تھے کہ وہ یقین دلائیں کہ یہ ایٹمی معاہدہ جو ہے وہ کسی طرح سے علاقے کے ملکوں کے یعنی عرب ملکوں کے لیے خطرے کی بات نہیں ہے۔ تو کیا علاقے کے جو عرب ممالک ہیں، خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ممالک، کبھی انہوں نے اسرائیل کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں ان کے سلسلے میں بھی امریکہ، روس یا فرانس سے کوئی وضاحت طلب کی؟
یہ بڑی مذاق خیز صورتحال ہے کہ جو بالکل پڑوس میں ملک ہے اور جو صرف اپنی قومی سلامتی چاہتا ہے اور اپنا معاشی استحکام چاہتا ہے کہ بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کھڑا کیے ہوئے ہے، اس سے تو خطرہ محسوس کر رہے ہیں، لیکن جس نے ساری دنیا کو مورز خطر میں ڈال رکھا ہے، پوری انسانیت کو مورز خطر میں ڈالا ہے، جس نے تہذیب کے پیرائے بدل دیے ہیں، جس نے تمدن کے عنوان بدل دیے ہیں، اور جس نے دہشت گردی کا وہ حشر کیا ہے کہ آج دنیا کے ہر کونے میں تراہی تراہی کی جا رہی ہے، اس ملک کے بارے میں جو آپ کے ملک سے بہت دور یعنی سعودی عرب سے بہت دور ہے خلیج سے، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے خطے کی سب سے عظیم جمہوریت ہے، وہ طلال صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے کہا تھا، اور اس کے بعد وہ چلے گئے وہاں سے ان کے ساتھ عسکری تعاون کرنے کے لیے، اور اب ان کے سفارتی تعلقات کی جانب بھی وہ قدم فرمائی کر رہے ہیں، صرف اس لیے، اور یہ تو انہوں نے طے کر ہی دیا تھا، یمن کی جنگ جیسے ہی شروع ہوئی تھی اسی وقت کا کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے اسرائیل کو اپنے ایئر اسپیسز دے گا، اور اس کے بعد مزید ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ تعاون کرے گا۔ تو دنیا کی سب سے بڑی اور تنہا صہیونی قوت کے ساتھ تو یہ اسلامی قوت، جو سو کالڈ اسلامی قوت ہے، یہ معاہدہ کرنے کو تیار ہے، لیکن پڑوس میں وہ مملکت جس کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ اس نے ایک انقلابی اسلامی انقلاب بپا کیا ہے، اس سے معاہدہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی سیدھی وجہ میں نے اس سے پہلے عرض کی کہ ان کو اپنی انسیکیورٹی ہے، وہ خطے میں اپنی امارت کا خاتمہ چاہتے ہیں، خود وہاں کی جو عوام ہے وہ بھی جمہوریت کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، اور ایک طرف ان کو ان عوام سے نمٹنا ہے، دوسرے پڑوسی ممالک میں جو جمہوریت کی تحریکیں کھڑی ہو رہی ہیں ان کی جانب سے ان کو خطرہ ہے۔ ایسے میں جو قریب ترین ایٹمی قوت ان کے پاس موجود ہو سکتی ہے وہ صرف اسرائیل ہے، تو ان کا تعلق مسلمانوں کے مفاد سے یا اسلام کے مفاد سے نہیں ہے۔ سعودی شہنشاہیت یا گلف کی جو شہنشاہیتیں ہیں ان کا تعلق صرف اپنے ذاتی حکومتوں کی بقا اور ان کے استحکام سے ہے، اس کے لیے بھلے ان کو اسلام کے تمام بڑے بڑے گروپوں سے اور ممالک سے کوئی دشمنی اختیار کرنی پڑے، اور کرتے رہے ہیں، تو اس کامیاب نہیں ہوئے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اتنی اور اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ایران خود ایک ایٹمی قوت نہ بن جائے، یہ شبہ ہے، حالانکہ امریکہ نے ان کو یہی تیقن دیا ہے ابھی، جو کنانی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو روک دیا گیا اس معاہدے کے ذریعے، لیکن ان کا یہ شبہ برقرار ہے کہ ایٹمی قوت ایران بن کے کہیں کھڑا نہ ہو جائے، اور اس لیے جو پیرلل ایٹمی قوت ہو سکتی ہے وہ خطے میں توازن کی جو آپ بات کر رہے تھے، تو وہ اسرائیل ان کو دکھائی دیتا ہے۔ تو اپنی قیادت، اپنی سیادت کے خاطر وہ اسلام سے تو دشمنی مول لے سکتے ہیں، اہل اسلام کو تو وہ تباہ و برباد کر سکتے ہیں، لیکن اپنی امارت کو باہر وہ اپنے ہاتھ سے جانے دینا नहीं चाहते, इसके अलावा कोई दूसरा वजह समझ में नहीं आती हथियारों की इस दौड़ में शरीक होने की। ये वाजे रहना चाहिए कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो एनपीटी के सिग्नेटरी हैं वो भी, ये सारे लोग भी हैं, तो ये खुद तो कोई उनके पास कोई साइंसी टेक्नोलॉजी या इस किस्म की कोई चीज़।
बहुत शुक्रिया आपका तस्लीम रहमानी साहब, बहुत शुक्रिया।
पड़ेगा एक सहमी कुवत की एटमी चीज़ों पर कि वो उस ताकत के जरिए ईरान को और खित्ते में उभरने वाली इस्लामी कुवतों को रोक सके।
जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंद्राबी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस इजलास में जो शाम की रूस की जो शिरकत है, तो शाम के ताल्लुक से आप क्या समझते हैं कि रूस का मौकफ़ क्या रहा होगा? आया रूस ने अपने उस मौकफ़ को पुरजोर तरीके से बयान किया होगा या रूस पर इन मुल्कों ने दबाव डाला होगा? क्या सूरत हाल बन सकती है इम्कानी तौर पर?
जी आप मेरी बात सुन रहे हैं?
जी जी फरमाइए अंद्राबी साहब। जी
असल में देखिए, रूस का मसला जो है वो अमेरिका रूस को, मेरी आवाज जो है मुझे वापस आ रही है आप?
जी मेरे साथी कोशिश करेंगे सही हो जाए। जी आप फरमाइए, आपकी आवाज बेहतर आ रही है। जी फरमाइए।
तो मैं कंटिन्यू रखूं?
जी जी कंटिन्यू रखिए,
मैं जारी रखूं अपनी बात?
जी जी इनायत हो।
हाँ तो मैं ये कह रहा था कि अमेरिका और यूरोप जो है वो रूस को बहरहाल एंगेज रखना चाहते हैं, और रूस की भी, रूस पर जो यूक्रेन और वगैरह वहाँ से जो दबाव बन रहा है, रूस की भी अपनी एक तरह की एक मजबूरी समझिए कि वो आइसोलेट नहीं होना चाहता, वो यानी उसको चाहते हैं कि वो मिडल ईस्ट में ना रहे, लेकिन वो ये नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो भी वहाँ रहे और वो भी वहाँ वहाँ के जो फैसले होते हैं उनमें रहे, और उनकी उनकी मिडल ईस्ट में जो ममालिक, ये अरब ममालिक जो हैं, इनका इनका ये अंदाज़ा है कि शायद रूस जो है वो एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस के तौर पर काम करे, उसकी ईरान के साथ दोस्ती है और वो कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि रूस शायद एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस साबित हो। मैं अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था कल लैवरोफ की, ये जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर है, तो मैंने ये बात नोट की कि उन्होंने बहुत ही यानी क्लैरिटी के साथ बशर अल असद और शाम की हुकूमत को डिफेंड नहीं किया, हालांकि उन्होंने ये बात दोहराई कि वो उनका जो शाम में स्टैंड है उन्होंने उस बात को फिर दोहराया, और जॉन कैरी ने उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था उन्होंने पहले ही कहा था कि वहाँ पर मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन असद का कोई मुस्तकबल नहीं, उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, ये जॉन कैरी के अल्फाज थे। इसको लैवरोफ ने नहीं माना, इसको मुस्तरद किया, लेकिन शामी हुकूमत के दिफा में जो आज तक जिस क्लैरिटी के साथ वो बात कर रहे थे उस क्लैरिटी के साथ उन्होंने बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये बात दोहराई कि वो शाम के अवाम के साथ हैं और रहेंगे, आखिर तक रहेंगे, ये उनने बात की। तो लिहाजा अभी ये देखना है कि रूस की उस स्टैंड में उसका क्या यानी कैसा बिहेव करेगा, लेकिन ये कि इस तरह से कुछ अभी सियासी हकाइक जो इस रीजन के हैं वो इस तरह के हैं कि रूस ने, रूस को भी काफ़ी यानी काफ़ी वक्त से उसको भी स्क्वीज़ किया जा रहा है, और इस वक्त हम चीन की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अमेरिका की हेजमनिक एजेंडा जो है उसने अब चीन को, रूस को उतना सुकीज इनको किया जा रहा है कि उनको भी अपने हाथ पांव फैलाने पड़ते हैं और वो एक मजबूरी भी बनती है।
ये बहुत शुक्रिया आपका, आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने कीमती वक्त हमें इनायत किया, और इसी तरह तस्लीम रहमानी साहब के भी। आखिरी सवाल मैं कनानी मुकदम साहब से करना चाहूँगा, वक्त हमारे पास 3 मिनट का रह गया है। कनानी मुकदम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक तरफ ईरान की खारजा पॉलिसी है, उसकी खारजा पॉलिसी की तरजीहात में है कि हम इलाके के मुल्कों के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम रखना चाहते हैं, और ईरान के वज़ीर ख़ारजा को जो हालिया दौरा था कुवैत, कतर और इराक़ का, फिर अभी जो उन्होंने 4 अरब मुल्कों के अखबारात के लिए वज़ीर ख़ारजा ने जो मकाला शाई किया वगैरह वगैरह, फिर हसन रूहानी साहब ने वियना समझौते के फौरन बाद कहा कि हम इलाके के मुल्कों के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, हमारी क़ुव्वत इलाके के मुल्कों की क़ुव्वत है। یہ تو ایران کا موقف ہے. دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ نے اسی معاہدے کے فوراً بعد امریکہ نے میں کہا تھا کہ ہم اب علاقے کے ملکوں کو اور اسرائیل کو ایران کے خلاف متحد کریں گے. تو علاقے کے ملکوں کے نفع میں کیا ہے کہ وہ ایران کی بات سنیں یا جو امریکی وزیر خارجہ کا بیان ہے کہ ہم ایران کے خلاف اسرائیل اور علاقے کے ملکوں کو متحد کریں گے؟
خب امریکایی بارها گفتن که
دیکھیں امریکیوں نے اس سے پہلے بھی کہی بات کی کہ
ہر کاری میکنیم برای امنیت صحیح
انہوں نے
و این رو به کشور عربی هم گفتن. البته به نظر میسته که
دیکھیں انہوں نے خود امریکیوں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ ہماری جو بھی پالیسی ہے وہ اسرائیل کے امن و امان کے لیے ہے اور وہ عرب ممالک سے آ کے مشورے کرتا ہے اور اس سلسلے میں ان کو میں یوں کہوں گا کہ بھڑکاتا ہے اور اس کی اسلحہ جاتی مدد بھی کرتا ہے اور خلیج فارس کے جو ممالک ہیں ان کو وہ اسلحہ بیچتا ہے. لیکن ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ اب امریکیوں کو یہ احساس ہوا کہ شاید اب یہ ہم سے اسلحہ نہیں خریدیں گے اور ایران کے خطے میں موجودگی کی وجہ سے اب ہمارے اسلحے کا کاروبار بہت ماند پڑ جائے گا اور اسلحے کی فروخت رک جائے گی. اس لیے انہوں نے آ کے اس طرح کا موقف اپنایا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اس خطے میں آئیں اور یہ اپنا اسلحہ بیچ سکیں, اور یہ کام وہ اسرائیل کے نفع میں کر رہے ہیں نہ کہ اسلامی ممالک کے نفع میں. کہ اس طرح اور میری نظر میں امریکی یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا کردار اپنائیں جس کے ذریعے وہ عرب ممالک میں ایک الائنس فورس کو تشکیل دے سکیں اور اس کے ذریعے وہ یہ ان کے فائدے میں یہ بات کہ وہ اس کے ذریعے خود اس پورے علاقے کو کنٹرول بھی کر سکیں گے اور اس کو بڑے پیمانے پہ اسلحہ بھی بیچ سکیں گے. اس کے ذریعے وہ روس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیں گے اور ایران کو بھی کنٹرول کرنا چاہیں گے. بس یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ اسرائیل کے منافع میں یہ کام کر رہے ہیں.
مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام نے بارہا کہا ہے کہ علاقے کی سلامتی علاقے کے ملکوں کے ذریعے ہی مشترکہ طور پر مل کے قائم کی جا سکتی, اسے یقینی بنایا جا سکتا ہے. اغیار کی مداخلت سے نہ صرف یہ کہ کوئی سیکورٹی یا سلامتی برقرار نہیں ہوگی بلکہ اسے بحران میں مزید شدت آئے گی, اور گزشتہ ایک عرصے سے زائد عرصے کے تجربے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اغیار کی موجودگی ہی علاقے میں بدامنی کا سب سے بڑا سبب اور وجہ رہی ہے. بہرحال اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کی ترجیحات یہ ہیں کہ علاقے کے ملکوں کے ساتھ دوستانہ روابط برقرار کریں, اور اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلیٰ حکام چاہے وہ صدر ہوں چاہے وزیر خارجہ ہوں سب نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ ہم دوستی کا ہاتھ اپنے پڑوسی ملکوں کی طرف ہمیشہ بڑھاتے ہیں اور بڑھاتے رہیں گے, اور آئیے مل کر علاقے کی سیکورٹی خود قائم کریں نہ کہ اغیار کے حوالے کریں. بہرحال یہ ایک ایسی منطق اور ایک ایسی دلیل ہے جو علاقے کے اقوام اچھی طرح قبول کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں. اب یہ حکمرانوں پر ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی اس نیک نیتی کو کس طرح سے لیتے ہیں. اگلے پرامتے کے لیے مجھے لیے باسی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.